बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी देर में आप गिर्दोपेश प्रोग्राम सुनेंगे और उसके बाद नात रसूल मकबूल और उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा। यादों के झरोके प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां और उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत नशर होगा। उसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे और नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम ईरानी फन तामीर। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے قومی دارالحکومت دہلی میں آلودگی کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کی درخواست پر پاکستان کے راستے ہندوستان بنیادی ضرورت کی اشیاء افغانستان برآمد کی جائیں گی، اور ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن نے تاکید کی ہے کہ IAEA کو صرف سامراجی طاقتوں کے مفادات کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام رکن ملکوں کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے قومی دارالحکومت دہلی میں آلودگی کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق سپریم کورٹ نے دہلی میں آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس NV رمن، جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس سوریا کانت نے مرکزی اور دہلی کی ریاستی حکومتوں کو حکم دیا ہے کہ آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات انجام دیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ مرکزی اور دہلی کی ریاستی حکومتیں سیاسی اختلافات اور جماعتی تقاضوں سے بالاتر ہو کر 3 دن کے اندر دہلی میں آلودگی کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات انجام دیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہو تو لاک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ اس سلسلے میں پیر کی سماعت کے دوران ضروری اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکہ پولیس کی ایک گشتی گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ کوئٹہ کی پولیس نے بتایا ہے کہ بم ایک سائیکل میں نصب تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس بم میں 3 سے 4 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ بم کے اس دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں ایک بچی اور 3 خواتین شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ کوئٹہ اور صوبہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بم دھماکے اور دہشت گردانہ حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بڑھتے ڈینگی بخار نے بعض علاقوں ریاستوں میں تشویشناک حالات پیدا کر دیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاست پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دوا کی قلت کا معاملہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، جبکہ پشاور میں بھی ڈینگی بخار کی دوا ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بخار کی جن دواؤں کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ متبادل دوائیں بھی نایاب ہو گئی ہیں، جس کے باعث مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو خاصی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ پنجاب میں ڈینگو سے 371 افراد متاثر ہوئے، 283 مریضوں کا لاہور میں اندراج کیا گیا، تاہم اسلام آباد میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ایک دن میں 45 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اس کے 150 سے زیادہ مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پشاور میں 10 مریضوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ہندوستان میں بھی ڈینگو بخار کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر عوام کو موسمی تبدیلیوں کے ساتھ احتیاط برتنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کی درخواست پر پاکستان کے راستے ہندوستان بنیادی ضرورت کی اشیاء افغانستان برآمد کی جائیں گی۔ رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ افغانستان کی طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور ان کے ہمراہ وفد کی انجام پانے والی ملاقات کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں خوراک اور غذائی اشیاء کی مشکلات کم کرنے کے لیے ان کا ملک افغانستان کے لیے ہندوستان کی غذائی اشیاء، من جملہ گندم، چاول اور اسی طرح ضروری طبی وسائل و آلات کی منتقلی کے لیے تیار ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طالبان کی درخواست پر انہوں نے پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے ہندوستان کے گندم اور بنیادی ضرورت کی دیگر اشیاء کی استثنائی طور پر منتقلی کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت عالمی برادری کے ساتھ اپنی مفاہمت کا عمل بدستور آگے بڑھاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے لیے ہنگامی امداد میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان نے اسی طرح افغانستان کے منجمد کیے گئے اثاثوں کی فوری آزادی اور اس ملک کی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے سہولیات کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے ملک میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے عالمی برادری کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی حکومت میں سب ہی شامل ہیں اور مختلف اقوام کے افراد موجود ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستان کے ایک ریسرچ سینٹر میں تقریر کے دوران کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت میں دیگر اقوام کے افراد بھی شامل ہیں اور اس حکومت میں سب ہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کی حکومت میں مخالفین کو شامل کیے جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ایسا کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ مولوی امیر خان متقی نے مزید کہا کہ عالمی برادری سیاسی مقاصد کے لیے انسانی حقوق اور حکومت میں سب کی شمولیت کے مسئلے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان کی موجودہ حکومت میں اس گروہ کے افراد ہی شامل ہیں، جبکہ علاقے اور دنیا کے مختلف ممالک نے مختلف نشستوں اور اجلاسوں میں افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور اس ملک میں انسانی حقوق کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ، روس، پاکستان اور چین نے اسلام آباد میں تشکیل پانے والے ایک اجلاس میں طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام افغان سیاسی گروہوں کے ساتھ تعاون کریں اور تمام شعبوں میں سب کے حقوق، من جملہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پابندی کریں اور افغانستان میں تمام گروہوں کی شمولیت سے ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ ایران کے شہر تبریز میں نویں رینو ٹیکس 2021 نمائش کا انعقاد ہوا۔ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان کے صدر مقام تبریز میں جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل رینو ٹیکس 2021 نمائش کا اہتمام 8 نومبر کو ہوا اور یہ نمائش 12 نومبر تک جاری رہی۔ اس نمائش میں ایران کی 1200 سے زائد نالج بیسڈ کمپنیوں نے شرکت اور مختلف صنعتی، طبی اور فضائی شعبوں میں اپنی جدید ترین مصنوعات پیش کیں۔ تبریز میں منعقدہ اس نمائش کا ایرانی نوجوانوں، صنعتکاروں اور یونیورسٹی طبقے کی جانب سے وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن نے تاکید کی ہے کہ آئی اے ای کو صرف سامراجی طاقتوں کے مفادات کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام رکن ملکوں کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن حسین نوشابادی نے خانہ ملت نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی اے ای ایک عالمی ادارہ ہے جسے چاہیے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تمام رکن ملکوں کے مفاد میں کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹیں دوسروں کے دباؤ کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن حسین نوشابادی نے کہا کہ ایران آئی اے ای کا رکن ملک ہے اور وہ این پی ٹی کے دائرے میں ہی آگے بڑھتا رہے گا، اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ اس کا تعاون بھی اسی اصول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کو غلط رپورٹیں جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے خلاف واشنگٹن کی یک طرفہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی منڈی میں کافی مقدار میں تیل موجود ہے اور ایران سے آئل اور آئل مصنوعات کی خریداری کم کرنے کے حالات فراہم ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ماحول تیار کرنے میں مصروف ہے۔ جو بائیڈن نے امریکی وزارت خارجہ کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ عالمی منڈیوں میں کافی مقدار میں تیل فراہم کیا جا رہا ہے، تاہم دیگر ممالک ایران سے تیل کی خریداری کم کریں۔ اس رپورٹ کے مطابق بائیڈن نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس بات کا پابند ہے کہ وہ باراک اوباما کے دور صدارت میں 2012 سے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہر 6 مہینے میں ایک بار تصدیق کرے کہ عالمی منڈیوں میں کافی مقدار میں تیل موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے ایران کے سلسلے میں قومی ہنگامی حالت کی مدت میں بھی مزید 1 سال کی توسیع کی تھی۔ ایسی حالت میں جب ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیاں اٹھائے جانے کے لیے 29 نومبر سے ویانا میں مذاکرات ہونے والے ہیں، بائیڈن حکومت نے حالیہ ہفتوں میں اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے نہ صرف کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اقدامات انجام دیے ہیں۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبین نے ملک سے داعش کے مکمل خاتمے کے لیے دیالہ کی ہمرین پہاڑیوں میں اس دہشت گرد گروہ کے خلاف سیکیورٹی آپریشن انجام دیا ہے۔ عراق کی این آر ٹی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج اور الحشد الشعبی نے دیالہ میں داعش گروہ کے عناصر کو پکڑنے کے لیے بغداد، کرکوک روڈ، قرہ تبہ روڈ اور دیالہ میں ہمرین کے پہاڑی علاقوں میں 8 محوروں سے سیکیورٹی آپریشن انجام دیا۔ اس بیان کے مطابق یہ آپریشن عام شہریوں کے خلاف داعش کے باقیات کی کارروائیوں اور دشمن کی سرگرمیوں کے بارے میں ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر انجام دیا گیا۔ اس کارروائی میں عراقی فضائیہ نے بھی حصہ لیا۔ عراق نے 2017 میں داعش کے خلاف جنگ ختم ہونے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس دہشت گرد گروہ کے عناصر دیالہ، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، المبار اور بغداد کے بعض علاقوں میں اب بھی موجود ہیں اور گاہے بگاہے دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ سوڈان میں عبد الفتاح البرہان کی جانب سے فوجی کونسل تشکیل دیے جانے کی مخالفت میں اس ملک کے عوام کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت اس ملک کے مختلف شہروں کے عام شہری راتوں میں احتجاجی مظاہرے کر کے اپنے ملک میں غیر فوجی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ سوڈان میں جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں اور فوجی حکومت کے خلاف ہیں۔ یاد رہے کہ سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے 25 اکتوبر کو وزیر اعظم عبداللہ ہمدوک کو گرفتار اور حکومتی کونسل تحلیل کر کے ملک کا اقتدار براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ سوڈانی عوام نے تسلسل کے ساتھ مظاہرے کر کے فوج کے اس اقدام کی مخالفت کا اعلان کیا۔ سوڈان ایسی حالت میں بحران اور بدامنی کا شکار ہوا ہے کہ اس ملک میں بیرونی مداخلت کافی بڑھ گئی ہے۔ سوڈان میں گزشتہ چند برسوں میں سیاسی انتشار بڑھنے کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور سہونی حکومت جیسے بہت سے بیرونی بازیگروں نے اپنے خفیہ اور آشکارہ سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ یمن کے دو صوبوں الحدیدہ اور سادا پر جارے سعودی اتحاد کے بری اور فضائی حملوں میں 3 بچوں سمیت 5 عام شہری شہید اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شمالی یمن کے صوبہ سادا کے باقم شدا اور ممبا نامی سرحدی علاقوں پر جارح سعودی اتحاد نے توپوں سے شدید گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 1 عام شہری شہید اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد نے جنوبی صوبے اسادا کے اتحیتا علاقے کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا ہے، جس میں 3 بچوں سمیت 4 عام شہری شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ فضائی حملے صوبہ الحدیدہ کے جنوبی مضافاتی علاقے میں واقع فوجی چھاونیوں اور ایک وسیع علاقے سے سعودی اتحاد کی مسلسل پسپائی اور الحدیدہ کے جنوبی ترین علاقے میں واقع الخوخہ اور صوبہ طائز کے مغرب میں واقع المخا نامی ساحلی علاقے کی جانب فرار کرتے ہوئے انجام دیے گئے۔ دریاسنا یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی ساخت کے اسکین ایگل ماڈل کے ایک ڈرون طیارے کو صوبہ معارب میں اس وقت مار گرایا جب وہ دشمنانہ کارروائی میں مصروف تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سنیچر کو اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ امریکی ساخت کے اس ڈرون طیارے کو یمن کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے صوبہ معارب کے الجوجہ علاقے میں مار گرایا ہے۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ امریکی ساخت کا اسکین ایگل ماڈل کا یہ 6ٹا ڈرون طیارہ ہے جسے رواں عیسوی سال میں یمنی ایئر ڈیفینس سسٹم نے مار گرایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی۔ سامعین، ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپنے موبائل پر بھی ہماری نشریات سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ تو سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ تو سیاسی گفتگو میں حصہ لیں گے ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ راشد عباس صاحب، ایران کے نائب وزیر خارجہ جناب علی باقری کنی نے ابھی یورپی ممالک کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں جناب علی باقری کنی نے کن کن ممالک کے نمائندوں اور عالمی ایٹمی معاہدے کے حوالے سے اہم افراد سے ملاقات کی ہے، اور اس سلسلے میں ایران کا موقف کیا ہے، اس بارے میں ہمارے سامعین کو تفصیلات ذرا بتائیے۔
جی، بہت شکریہ آشم علی صاحب۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا ہے اور خبروں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ ڈاکٹر علی باقری یورپی ممالک کے دورے پہ تھے۔ 4 ممالک کا دورہ ان کا مکمل ہو چکا ہے، اور بنیادی طور پہ اس دورے کا مقصد یورپی ٹرائیکا کے جو عالمی ایٹمی معاہدے میں 4+1 اس ممالک میں شامل ہیں، یعنی فرانس، جرمنی اور برطانیہ، بنیادی مقصد ان سے ملاقات تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اسپین کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پہ بھی جو ایٹمی معاہدے کے جو یورپی کمیشن کے سربراہ ہیں انریکا مورا سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس وقت عالمی ایٹمی معاہدے کا جو یہ سفارتی عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. آپ سامعین کی خدمت میں اور نوٹس میں ہیں یہ ساری چیزیں کہ باراک اوباما کے دور میں یہ عالمی ایٹمی معاہدہ 12-13 سال کی جدوجہد کے بعد سائن ہوا. اس کے بعد 1-2 سال باراک اوباما نے بھی بظاہر سائن کر دیا لیکن ان کی شکوں پہ عمل نہیں کیا. اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے شروع سے ہی اس معاہدے کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دی, اور انہوں نے نہ صرف ایران اور 5+1 ممالک کے درمیان ہونے والے عالمی معاہدے سے دوری اختیار کی بلکہ اور بھی کئی ایسے معاہدے تھے کہ جو ٹرمپ کے دورے ریاست اور حکومت کے دوران وہ ان عالمی معاہدوں سے نکل گیا. بہرحال باقی معاہدوں کی تو اپنی پوزیشن ہے, وہاں پہ تو کوئی ایسی کرٹیکل پوزیشن نہیں ہے, لیکن ایران کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے اس معاہدے کی بڑی حیثیت ہے, اور ابھی تک اس کے بارے میں عالمی سطح پہ شاید ہی کوئی ایسا فورم ہو کہ جہاں پہ اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی. تو ابھی چونکہ دوبارہ جب نئے امریکی صدر آئے اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر بھی اس بات کے اشارے دیے کہ امریکہ واپس عالمی ایٹمی معاہدے میں آ جائے گا, تو ایران کی طرف سے بھی ظاہر ہے خوش آئند کہا گیا کہ اگر امریکہ واپس آ جاتا ہے اور جو معاہدے کی شکیں ہیں اس پہ تمام فریق عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں تو ایک بڑا ایشو ہے کہ جو عالمی سطح پہ موضوع بحث ہے وہ کسی ایک سائٹ پہ لگ جائے گا اور روٹین میں آ جائے گا, اس کی وہ حساسیت ختم ہو جائے گی. لیکن امریکہ بہادر بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی ایک نیا مسئلہ چھیڑ کے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بدستور متنازع بنا کے رکھنا چاہتا ہے. اس کے اس نے کئی ہتھکنڈے استعمال کیے ماضی میں بھی اور اب بھی وہ وہی ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے. وہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ مختلف بہانوں سے ان معاہدے کی شکوں کو غیر مؤثر بنانا یا اس معاہدے کے جو نیٹ ریزلٹ ہے جو ایران کے فائدے میں جاتا ہے اس کو مشکوک کرنا, یا تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ خود امریکہ ہر دفعہ ایک نئی بات کو چھیڑ دیتا ہے اور ایک معاہدہ ہو پاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس کو بھی شامل کریں, ایک نئی شک میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. حالانکہ ایران نے بڑے پازیٹیولی پچھلے جتنے ادوار ہوئے ہیں جتنے بھی مذاکرات ہوئے تو جو انہوں نے کہا جب ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن ہے تو ہمیں کسی چیز کا اندیشہ یا خطرہ نہیں ہے, لیکن امریکہ اس سے ہمیشہ سوء استفادہ کرتا رہا ہے اور وہ مختلف طرح کے ہیلے بہانوں سے اس کے اندر کیڑے نکالتا رہا ہر معاہدے سے ہر سفارتی کوشش سے. تو اب انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اب ہم اس معاہدے میں اس صورت میں آئیں گے کہ اگر 2-3 اور شرائط یا 2-3 اور نئے پوائنٹس جو ہیں نئے نقطے جو ہیں وہ ایجنڈے میں شامل کیے جائیں, اور وہ نئے نقطے جو ہیں وہ ایران کا میزائل پروگرام بھی اس میں شامل ہے, اس کے اندر ایران کا جو خطے میں اثر و نفوذ ہے اس کے عنوان سے بھی باتیں ہیں, ایران کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی وائلنس کی جو خبریں یا اطلاعات ہیں اس کو وہ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس تناظر میں یہ دورہ طے پایا, کیونکہ نئی حکومت جو اسلامی جمہوریہ ایران میں آئی ہے وہ اس کو مذاکرات برائے مذاکرات کے قائل نظر نہیں آتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان مذاکرات سے کچھ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں تو وہ مذاکرات شروع کریں گے, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو اپنے کسی بڑے ایشو کو ان مذاکرات کے ساتھ وہ نتھی کرنے کے قائل نظر نہیں آ رہے ہیں. اس وقت جو علی باقری صاحب کا بھی دورہ ہوا ہے اور انہوں نے فرانس جرمنی اور برطانیہ کے نمائندگان سے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی علی باقری صاحب کا جو موقف رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس معاہدے کی ان شکوں پہ عمل درآمد کیا جائے کہ جس کے لیے یہ معاہدہ طے پایا ہے. اب ایران کی طرف سے اس معاہدے کی بنیادی وجہ سینکشنز کا خاتمہ ہے, پابندیوں کا خاتمہ ہے. اب دوسرے ممالک باقی ساری باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن سینکشنز کے عنوان سے جب بات آتی ہے تو کسی قطعی یا حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. تو اب بھی علی باقری نے یہی اس دورے میں یہی چیز جسے کہتے ہیں کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ اپنی ذمہ داری ادا کرے, یورپ جو ٹرائیکا کی صورت میں، تین ممالک کی صورت میں موجود ہے، اس نے ٹرمپ کے جانے کے بعد جو وعدے وعید کیے تھے ان پہ عمل درآمد کرے. سلامتی کونسل اس کے بارے میں قرارداد پاس کر چکی ہے، 22-31 قرارداد سلامتی کونسل کی اس وقت سامنے آ چکی ہے. تو اس لحاظ سے سلامتی کونسل کی اور یونائٹڈ نیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اس معاہدے کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اب اگر کسی اور ملک نے کسی معاہدے کی، کسی قرارداد کی خلاف ورزی کی ہوتی یا اس پہ عمل درآمد نہ کیا ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن چونکہ بڑے ممالک اس میں شامل ہیں، خاص کر امریکہ شامل ہے، اب وہ سینکشنز کی پرواہ نہیں کر رہا، وہ اس پہ عمل درآمد کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کے باوجود جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل اپنا جو ہے فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور چیز آئی اے ای اے کا جو مسئلہ ہے، عالمی ایٹمی ادارہ ہے، اس کو بھی اس معاہدے کی شکوں کے تناظر میں رہ کے آئندہ مختلف طرح کے بیانات دینے چاہیے. جب اسلامی جمہوری ایران نے بعض شکوں پہ عمل درآمد روک دیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آئی اے ای اے کی ایکٹیویٹیز تو متاثر ہوئیں. انہوں نے جو وہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے تھے یا وہاں پہ جو پورا ڈیٹا لینے کی کوشش کرتے تھے اس کے اندر ایک رکاوٹ تو آئی ہے، چونکہ ایران نے کہا تھا کہ ان شکوں پہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ہم بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو پہلے کی طرح آگے بڑھاتے رہیں گے. بہرحال اس وقت جو مذاکرات کے بارے میں بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید 29 نومبر کو ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے اور ڈاکٹر علی باقری کنی بھی اسی اجلاس کی کامیابی کے لیے اور اس سے نتائج لینے کے لیے جو ہے وہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، اور یورپی ٹرائیکا اور انریکا مورا سے بھی ان کی ملاقات کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
شکریہ. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمسلم.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں. پہلے یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 آبان، 7 ربیع الثانی اور 17 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات ربیع الثانی سن 1230 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف سربیا میں دوسری شورش کا آغاز ہوا. یہ شورش روس کی حمایت سے شروع ہوئی تھی. ابتدا میں میلوش اوبرینوویچ کی قیادت میں تاکاویا میں شورش نے زور پکڑا اور پھر پورے سربیا میں پھیل گئی. سربوں اور عثمانی فوج کے درمیان متعدد جھڑپوں کے بعد بالآخر ان کے درمیان امن معاہدہ انجام پایا. اس معاہدے کی روح سے سربیا عثمانی سلطنت کی تابع ایک ریاست میں تبدیل ہو گیا اور سرب نمائندوں کی ایک کونسل بنانے کی اجازت مل گئی. روس ہمیشہ بلقان میں عثمانی سلطنت کے زیر تسلط اقوام میں اختلافات کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنا تھا. سات ربیع الثانی سن 1232 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، ادیب اور مفسر قرآن ابو الفیض حمدون ابن عبد الرحمن المعروف ابن حاج نے وفات پائی. وہ سن 1174 ہجری قمری میں موجودہ ملک مراکش کے ایک شہر فاس میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے پرورش پائی. ابن حاج نے اپنے زمانے کے معروف اساتذہ سے ادبی اور دینی علوم حاصل کیے اور حج کے سفر کے دوران شیخ مرتضی انصاری جیسے علماء سے ملاقات کی اور ان سے کسب فیض کیا. انہوں نے فقہ، کلام، تفسیر، منطق اور دیگر موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی ہیں. بائی صابان سن 1344 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم محقق، ادیب اور مصنف استاد سعید نفیسی کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ ابتدائی تعلیم کے بعد فرانس چلے گئے اور قانون اور سیاسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے. نیز تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. وہ ایران اکیڈمی کے بھی مستقل ممبر تھے. استاد سعید نفیسی کی تالیفات اور ترجموں کی تعداد 180 سے زیادہ ہے، جن میں تاریخ بحقی، قابوس نامہ، غزلیات عطار جیسی کتابوں کی تصحیح اور ایران کی معاصر سماجی سیاسی تاریخ کا ترجمہ قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ فرانسیسی فارسی کی جامع لغت اور دسیوں بیش قیمت مقالے استاد نفیسی کی دیگر تالیفات ہیں. 13 نومبر سن 1970 عیسوی کو موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایک بڑا اور ہولناک طوفان آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس تباہ کن اور ہولناک طوفان کے نتیجے میں 200,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ زخمیوں اور متاثرین کی تعداد 800,000 تک بتائی جاتی ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 300,000 سے 500,000 تھی۔ اس ہولناک طوفان کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں گھر، کارخانے اور دیگر تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہولناک طوفان کے دوران چلنے والی ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ طوفان بنگلہ دیش میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن طوفان شمار ہوتا ہے۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو شام میں حافظ الاسد نے ایک فوجی کودتا کے ذریعے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 1967 عیسوی میں عربوں اور غاصب اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد بعض پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے سربراہ شام کے اس وقت کے صدر تھے اور حافظ الاسد دوسرے دھڑے کے سربراہ تھے، جو اس وقت شام کے وزیر دفاع اور شامی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ 22 نومبر سن 1970 عیسوی کو ہونے والے شام کی واس پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ حافظ الاسد کو ان کے عہدوں سے برطرفی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اگلے دن 13 نومبر کو غیر فوجی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی اور ملکی باگ ڈور حافظ الاسد کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے چند دن کے بعد اعلان کیا گیا کہ نئی حکومت نیا آئین مرتب کرے گی۔ بہرحال مارچ سن 1971 عیسوی میں حافظ الاسد صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حافظ الاسد سن 2000 عیسوی میں اپنے انتقال تک اس عہدے پر باقی رہے۔ بائیس آبان 1373 ہجری شمسی کو قدیم ایرانی زبانوں کے ماہر استاد ڈاکٹر مہرداد بہار کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے مشہور شاعر ملک الشعرا بہار کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی ادبی اور تہذیبی ماحول میں پروان چڑھے۔ مہرداد بہار نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن یونیورسٹی میں پوری کی۔ انہوں نے ایران کے وسطی اور قدیم دور کی زبانوں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کی۔ ڈاکٹر مہرداد بہار ایران واپسی کے بعد بنیاد فرہنگ ایران نامی ثقافتی ادارے اور فرہنگستان ادب و ہنر نامی ادبی و ہنری ادارے سے وابستہ اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر بہار کی تصانیف میں اساطیر ایران اور چند سخنی دربارۂ شاہنامہ یعنی شاہنامہ کے بارے میں کچھ باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے چھ کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پراسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں، اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں، اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں، اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کی شہ سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، ایرو اسپیس یونٹ ملک کی طاقت کی ضامن، جنرل تہرانی مقدم کے یوم شہادت پر اسپیکر قالی باف کا بیان۔ روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے، مغربی یمن سے متحدہ عرب امارات کا انخلا، کہیں معارف کے بدلے الحدیدہ کی سودا بازی تو نہیں۔ گلوبل ٹائم نے سرخی لگائی ہے کہ شی جن پنگ اور بائیڈن ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کریں گے۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اہم اخبارات کی سرخیاں۔ روزنامہ نیا وقت کی سرخی ہے، افغانستان، ننگرہار کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ روزنامہ جسارت کی سرخی ہے، گھبرائیں نہیں، مہنگائی پر قابو پا لیں گے وزیر اعظم۔ ہندوستان ٹائمز کی سرخی ہے، ماحولیاتی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے شہروں میں سے 3 ہندوستان میں۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی بعض شہ سرخیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے ارنا نیوز کی یہ سرخی، ویانا اجلاس کے ایجنڈے کی وضاحت، نائب وزیر خارجہ کے دورہ یورپ کا اصل مقصد۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، روس نے جے سی پی او اے پر مکمل طور پر عمل درآمد اور امریکی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ سانا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، بیجنگ نے واشنگٹن سے منطقی پالیسیاں اپنانے کا مطالبہ کیا۔ اور ریٹرز کی سرخی ہے، فرانس نے یوکرین کے سلسلے میں روس کو خبردار کیا، روس نے حملے کی تیاری کی تردید کی۔ جرمن نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے، پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد کے حالات بہت تشویشناک، بائیڈن کا بیان۔ اے اے نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی کہ افغانستان میں سال کے آخر تک 5 سال سے کم 32 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں، عالمی ادارے صحت کا اعلان۔ اور یونائی کی سرخی کہ حکومت قومی سلامتی سے مجرمانہ کھلواڑ کر رہی ہے، بات کہی راہل گاندھی نے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت قومی سلامتی سے کھلواڑ کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ملک کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسٹر 56 انچ خوفزدہ ہو گئے اور ان کی حکومت کے پاس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے، وزیر اعظم کے حکومتی اقدامات کو عوام تک آسان الفاظ میں پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات کو عوام تک آسان الفاظ میں پہنچایا جائے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی فلاحی کاموں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرمائیں۔ سامع اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے درخشاں ستارے اور ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے ایک اور نامور مجاہد، عالم تشیع کے مرجع تقلید سید محمد طباطبائی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے خلاف روس نے جب چڑھائی کی تو اس وقت آپ نے ایک فتویٰ دیا جو بہت ہی مشہور ہے، اسی وجہ سے تاریخ میں آپ کو سید مجاہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، سید محمد طباطبائی سن 1180 ہجری قمری کو کربلا معلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید علی طباطبائی تھے جو صاحب ریاض کے نام سے مشہور اور شیعوں کے بزرگ مرجع تقلید اور عظیم فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی مادر گرامی بھی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے گھرانے سے تھی۔ اس زمانے کے علماء آپ کو فقی اور دینی امور کے ماہر کے عنوان سے جانتے تھے۔ سید محمد ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب کربلا معلی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی محنت و کاوش سے عالم تشیع کے علمی اور فقہی مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا، اور مکتب کربلا کے تمام شاگرد پورے عالم تشیع کے علم و فقاہت کے فعال و سرگرم نمائندے شمار ہوتے تھے، اور عالم اسلام میں تمام مقامات جیسے مشہد، کاشان، قم، کاظمین، نجف، کربلا، تبریز اور ہندوستان میں حوزہ علمیہ کی بنیادیں ڈال چکے تھے۔ سید محمد نے بھی ایسی ہی معنوی فضا میں اپنے والد ماجد سید علی طباطبائی سے اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا۔
سید محمد مجاہد اگرچہ اپنے نانا علامہ وحید بہبہانی کے درس میں براہ راست شریک ہونے کی توفیق حاصل نہیں کر سکے، مگر آپ کے برجستہ اور معتبر شاگردوں سے کسف فیض کیا۔ سید محمد نے اپنے والد ماجد کے درس میں شرکت کرنے کے علاوہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ سے بھی نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی، اور علمی درس و بحث اور مذاکرے کے ساتھ ساتھ ان کے زہد و تقویٰ، پارسائی اور کرامتوں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بھی شرف حاصل ہوا کہ علامہ بحر العلوم کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ ان کے داماد بن گئے۔ اسی طرح سے آپ نے نجف اشرف میں فقیہ گراں قدر شیخ جعفر کاشف الغطا سے بھی کسب فیض کیا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا فقہ و اصول میں بہت زیادہ ماہر و مسلط تھے۔ آپ ریاست دینی کے علاوہ نہایت ہی شجاع و بہادر رہبر و پیشوا بھی شمار ہوتے تھے۔ وقت کی قدر کرنا اور وقت کو صحیح مقام پر استعمال کرنا شیخ جعفر کاشف الغطا کی اہم خصوصیت تھی۔ سید محمد طباطبائی نے اپنے اساتذہ اعظام سے صرف فقہی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ اجتماعی مسائل میں احساس ذمہ داری کو بھی درک اور اس سے تعلیم حاصل کی تھی۔
علامہ سید محمد مجاہد نے تمام علوم من جملہ فقہ و اصول میں انتھک کوششیں اور محنت کی، جس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ علم کے بلند ترین مراحل کو طے کر لیا اور علم کے اس قدر عظیم مراحل پر فائز ہوئے کہ آپ کے والد نے آپ کو اپنے سے زیادہ عاقل و دانا اور عالم تشخیص دیا، اور اس کے بعد پھر کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا۔ علماء شیعہ کے درمیان یہ رسم ہے کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کے سامنے فتویٰ نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے سید محمد نے اپنے بابا کے احترام میں کربلا سے اصفہان ہجرت کر لی۔ سید محمد مجاہد تقریباً 10 برس تک اصفہان میں مقیم رہے۔ اس زمانے میں اصفہان کا شمار اہم علمی مراکز میں ہوتا تھا۔ اس عرصے میں بے شمار علماء و افاضل آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے اور آپ کو کربلا و اصفہان کا سب سے عظیم استاد جانتے تھے۔
سید محمد مجاہد اپنے والد ماجد سید علی طباطبائی علیہ رحمہ کی رحلت کے بعد اصفہان سے کربلا واپس آ گئے اور شیعوں کی مرجعیت و سرپرستی کو اپنے ذمے لے لیا۔ کربلا پر وہابیوں کے وحشیانہ حملے اور شہر کے کئی ہزار علماء و عوام کے قتل عام کے بعد سید محمد طباطبائی نے کاظمین میں سکونت اختیار کر لی اور شیعوں کی سرپرستی فرمانے لگے۔
آیت اللہ سید محمد طباطبائی کی مرجعیت کے زمانے میں ہی ایران اور روس کے درمیان دوسری جنگ کا آغاز ہو گیا، اور صنف روحانیت نے اسی فقیہ گراں قدر کی سرپرستی میں بہترین و مؤثر کردار ادا کیا۔ اسی سبب سے آپ کو آیت اللہ مجاہد کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ فتح علی شاہ کی حکومت کا زمانہ، کہ جس کا بعض حصہ آیت اللہ مجاہد کے زمانے میں تھا، تاریخ ایران اور دنیا کا سب سے حساس ترین اور بدترین دور شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں قدرت مند اور طاقتور حکومتوں کے درمیان ایشیا اور افریقہ کے علاقوں پر قابض ہونے کے لیے بہت زیادہ دوڑ لگی ہوئی تھی، یعنی استعماری طاقتوں کا ظلم شروع ہو گیا تھا اور ایران جغرافیائی اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ملک تھا، جس کی وجہ سے استعمار اس پر للچائی ہوئی نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔
ایران اور روس کے درمیان ہونے والی پہلے مرحلے کی جنگ اور 1228 ہجری قمری میں ایران کی شکست کے بعد عہد گلستان کے نام سے موسوم شرم آور عہد نامہ ایران اور روس کے درمیان لکھا گیا، جس کی بنا پر ایران کا بعض علاقہ ایران سے جدا ہو کر روس سے ملحق ہو گیا، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سرحد معین نہ ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر روسیوں نے اختلاف شروع کر دیا اور انہوں نے ایران کی سرزمین کے کچھ حصے پر مزید قبضہ کر لیا۔ فتح علی شاہ قاجار ارادہ و تدبیر کے لحاظ سے نہایت ہی کمزور تھا، لہذا اس میں روس سے لڑنے کی قدرت و طاقت نہ تھی، اور روسی اس کے اس ضعف و ناتوانی سے بخوبی آگاہ تھے۔ 1241 ہجری قمری میں مقبوضہ روس کے علاقے سے ایک بری خبر تہران پہنچی کہ روس کی طرف سے قبضہ کی جانے والی زمینوں سے حاصل ہونے والے غلات اور دیگر اشیاء کو روسی لشکر والوں نے وہاں کے باسیوں سے زبردستی چھین لیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی مسجدوں، مقدس مقامات اور قرآن کریم کی بے حرمتی بھی کی ہے، اور ان لوگوں پر شدید دباؤ ڈالا بلکہ مجبور کیا ہے کہ اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اس سرزمین پر بسنے والوں نے اپنے زمانے کے مرجع وقت آیت اللہ سید محمد طباطبائی کو ایک خط لکھ کر اپنے تمام حالات سے باخبر کیا اور ان سے مدد طلب کی۔
اس زمانے میں ایرانی فوج کے کمانڈر عباس مرزا تھے اور وہ بادشاہ کے برخلاف روس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے فتح علی شاہ کو جنگ و استقامت پر آمادہ کرنے کے لیے مراجع کرام بالخصوص آیت اللہ سید محمد طباطبائی سے مدد طلب کی۔ ان کی اس درخواست پر ایران و عراق کے بہت سے علماء من جملہ آیت اللہ سید محمد طباطبائی نے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا اور جہاد کے متعلق کتابچے لکھے اور عوام کو روس سے جنگ کرنے کی تشویق و ترغیب دلائی، جس نے ایران کو حیات نو عطا کر دیا۔ اس زمانے میں عوام کے چشم امید مراجع کرام اور حوزہ علمیہ پر ٹھہری ہوئی تھی، لہٰذا ایسے حساس و نازک حالات کو درک کرتے ہوئے آیت اللہ سید محمد طباطبائی نے دوسرے علماء کو بھی ان حالات سے باخبر کیا اور سب کے سب روس سے جہاد کرنے کے لیے فتویٰ جاری کرنے پر متحد و متفق ہو گئے۔ آیت اللہ طباطبائی نے فتح علی شاہ کو خط لکھ کر حکم دیا کہ وہ روسی فوج کے ظلم و بربریت سے مقابلہ کرے۔
جہاد کا فتویٰ جاری ہونے کے بعد آیت اللہ مجاہد تمام علماء اور طلاب کے ہمراہ ایران کے لیے روانہ ہو گئے اور لوگوں کو دارالحکومت تہران میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ اس دعوت کی بنا پر تمام علماء کرام تہران میں جمع ہو گئے اور روس سے جنگ کرنے کے لیے متفقہ فیصلہ کیا۔ آیت اللہ مجاہد کی رہبری میں علماء کے جمع ہونے کی وجہ سے ایران میں عوامی تحریک شروع ہو گئی اور ایران کے گوشہ و کنار سے ایک عظیم فوج تہران میں اکٹھا ہو گئی۔ سپاہیوں کی آمادگی اور ان کو جنگ کے لیے روانہ کرنے کے بعد خود آیت اللہ سید محمد طباطبائی اور تمام علماء کرام تبریز یعنی ایران و روس کے درمیان ہونے والی جنگ کے علاقے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایران کی فوج 3 ہفتے کے اندر ان زمینوں کو روسیوں کے قبضے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جسے انہوں نے ایران سے عہد نامہ گلستان کے ذریعے زبردستی چھین لیا تھا اور اس طرح ان کے مالکوں کو وہ علاقہ سونپ دیا گیا۔ البتہ فتح علی شاہ کے جو شروع ہی سے روسیوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتا تھا، صرف اس ابتدائی کامیابی کو دیکھتے ہی اپنے دشمن کی طرف دست صلح دراز کر دیا، مگر صلح کے لیے اس کا یہ عجولانہ اقدام روسیوں کے لیے ایران کی کمزوری و ناتوانی کا پیغام ثابت ہوا اور روسیوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سبب بنا اور بادشاہ نے شہزادوں کو محاذ سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم جاری کر دیا اور یہ حکم ایران کے لشکر میں اختلاف اور ضعف و کمزوری کا سبب بنا۔ بادشاہ کی یہی غیر منطقی تدبیر سبب بنی کہ ایرانی فوج روز بروز مشکلات سے دوچار ہو کر کمزور ہونے لگی اور پھر یہ خطرہ منڈرانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی فوج شکست کھا جائے اور وہ زمینیں جو دشمنوں سے واپس لی گئی تھیں کہیں دوبارہ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔
سید محمد مجاہد تبریز میں ہی سکونت پذیر رہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان سختیوں اور مشکلات کی بنا پر جو اس جنگ میں برداشت کی تھی سخت بیمار پڑ گئے۔ چونکہ آپ مظلوم عوام کے دفاع میں حکومت کی جانب سے برتی جانے والی سستی اور اپنے لشکر کے کچھ افراد کی بے بصیرتی سے سخت نالا تھے، لہذا تبریز کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے حالات میں قاجاری حکومت کے جو عوام میں پائی جانے والی روحانی قدرت اور مرجیت کے اقتدار کی وجہ سے اپنے کو بہت زیادہ خطرات میں مبتلا دیکھ رہی تھی، سخت کوشش اور سازش رچتی رہی کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو عوام کی نگاہوں سے ان کے احترام و قوت کو گرا دے، حکومت کے بعض منصبدار اور دین اسلام اور علماء سے بے پناہ بغض و کینہ رکھنے والے بعض افراد نے انتھک کوششیں کی کہ تمام شکست اور ناکامیوں کا سہرا ان افراد کے سر پر ڈال دیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا اور اپنی گفتگو اور تحریروں میں بادشاہ کی سستی اور ناتوانیوں اور فوج کے کمانڈروں کی کاہلی اور غیر عقلانہ تدبیروں کا سارا الزام سید مجاہد اور علماء پر ڈال دیں۔ فطری بات تھی کہ ایسے سخت ترین حالات میں عوام کے جو شکست سے دوچار ہوئے تھے اور پس پردہ حالات اور اصل ماجرا سے بے خبر تھے، انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید مجاہد تبریز سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں قزوین شہر میں بعض کج فہم اور جاہل افراد کے ہاتھوں توہین و اہانت اور ظلم و بربریت کا نشانہ بنے اور 13 جمادی الثانی سن 1242 ہجری قمری کو شہر قزوین میں اسی بیماری کی وجہ سے نہایت ہی مظلومیت اور قسم پرسی کے عالم میں عالم فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم اطہر کو کربلا منتقل کیا گیا اور وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا۔
سامعین، اگرچہ تاریخ کے اس دور میں مسلمانوں کی حفاظت و پاسداری اور ظالم و جابر مستکبرین سے مقابلے کے لیے علماء عالم نے انتھک کوششیں کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر مطمئن بخش نتیجہ تو حاصل نہیں ہو سکا، مگر احقاق حق اور ابطال باطل سے عوام کو آگاہ کرنے اور انہیں ان کا پابند بنانے میں علماء و مراجع دین کی طاقت و قدرت سب پر ثابت اور واضح و آشکار ہو گئی، وہ بھی روس جیسے ملک کے خلاف علماء نے ایک محاذ تک کامیابی کا علم لہرا دیا اور مسلم معاشرے کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور علماء عالم کا یہی حماسہ آفری کردار مستقبل میں آنے والے علماء و مجاہدین کے لیے مشعل راہ قرار پایا، اور علماء کرام ہر دور میں ظالم و جابر حکومتوں کے خلاف میدان جنگ میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، ہمارا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مسجدوں کے میناروں سے متعلق فن تعمیر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
سامعین، ایک بار پھر ہم فن تعمیر اور شہر سازی سے متعلق ایرانیوں کے فن و ہنر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایسے ہنر کے بارے میں کہ جو مختلف زمانوں میں رہائشی عمارتوں، عبادت خانوں، دفاتر، اسکوائر اور پلوں کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، اور دیکھنے والے کو ماضی کی نسلوں کے ذوق و سلیقے نیز طرز فکر سے آشنا کرتے ہیں۔ تاریخ میں مذہبی مقامات کے فن تعمیر سے ہنرمندوں کے عقائد اور شوق و ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجدوں کے مختلف حصوں اور ان کے فنکارانہ فن تعمیر کا تذکرہ کیا تھا، اور اب مسجدوں کے میناروں کے فن تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری شب و روز میں معینہ وقت پر پانچ وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں نماز کے وقت کا اعلان مخصوص جملوں اور اذکار کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اذان مختلف لہن و صدا سے دی جاتی ہے، یوں تو کسی شخص کو بھی اذان دینے کا حق ہے، لیکن جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں کوئی معین شخص ہی اذان دیتا ہے جسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ وہ معینہ وقت پر اذان دے کر نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ مینار ایک بلند ٹاور ہوتا ہے جو مسجدوں میں بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی بلندی پر چڑھ کر اذان دی جائے۔
مینار کے معنی علامتی ٹاور اور روشن جگہ کے ہیں، جو ٹاور جیسی عمارت کی مانند ہوتا ہے جسے راستے میں بنایا جاتا ہے، اور اس میں راستہ چلنے والوں یا گمشدگان کے لیے ایک چراغ جلایا جاتا تھا، لیکن اب مینار اسلامی فن تعمیر کا ایک اصلی عنصر شمار ہوتے ہیں۔ قبل از اسلام عبادت گاہوں میں کوتاہ اور مربع شکل برجیاں بنائی جاتی تھیں، لیکن مسلم معماروں نے ان برجیوں کی شکل کو تبدیل کر دیا اور اس کی لمبائی بڑھا دی اور اس سے نئے استفادے کرنے لگے۔ سب سے پہلا مینار 45 ہجری قمری مطابق 665 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ کی جامع مسجد میں بنایا گیا۔ اس کے بعد اسلامی ممالک میں میناروں کی تعمیر رائج ہو گئی، اور فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک علامت بن گئی۔ ایران میں قبل از اسلام میناروں کی تعمیر بھی رائج رہی ہے، اور بیابانوں میں راستہ تلاش کرنے والوں کے لیے بلند مینار بنائے جاتے تھے جنہیں میل کہا جاتا تھا، جو کسی حد تک مسجدوں کے موجودہ میناروں سے مشابہ ہوتے تھے۔ لیکن اسلام کے بعد یہ مینارے مسجد کے کنارے بنائے جانے لگے تاکہ ان مقدس مقامات کی جانب عوام کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک نمائشی عنصر ہو۔
مینار چار اصلی حصوں سے تشکیل پاتا ہے، جو مربع شکل کا ایک سیدھا یا مخروطی پایا ہوتا ہے، جس کے 6 یا 12 اضلاع یا گوشے ہوتے ہیں۔ مینار کے سب سے آخری حصے پر 4 یا 8 گوشہ برجیاں بنی ہوتی ہیں، اور ان پر سائبان ہوتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں میناریں زیادہ تر اسی شکل کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہر علاقے کے قومی فن تعمیر کی روش اور طرز تعمیر بھی شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شمالی افریقہ میں مینارے بڑے اور چار گوشے ہوتے ہیں، مصر میں مینارے چند منزلہ ہوتے ہیں، ترکی میں پینسل کی شکل کے ہوتے ہیں جن میں متعدد بالکنیاں بنی ہوتی ہیں، اور ایران میں مینارے باریک اور استوانے کی شکل کے، تاہم طویل اور بلند اور خوبصورت گلدستوں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ زیادہ اونچائی اور کم چوڑائی کے پیش نظر مینار کی بنیاد اور پائے اس کی مضبوطی میں اہم ترین کردار کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس حصے میں یا اس کی بنیاد میں کسی طرح کی سستی عمارت کے منہدم ہونے پر منتج ہو سکتی ہے۔ جب تک زمین کی کھدائی سخت سطح تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک کھدائی کا کام جاری رکھا جاتا ہے، اور پھر اسے پتھروں یا میٹیریل سے پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مینار کے اوپری حصے کی تعمیر کی جاتی ہے جو مختلف شکل کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض مینار سادہ اینٹوں کے اور بغیر کسی تزئین و آرائش کے ہوتے ہیں، اور کچھ مینارے اونچے اور منشوری یا پرزم شکل میں بنائے جاتے ہیں، اور ان پر مختلف قسم کی تزئین و آرائش انجام پاتی ہے۔ یہ مینارے جتنا بھی اونچائی اور لمبائی کی جانب جاتے ہیں ان کی مساحت اتنا ہی کم ہوتی جاتی ہے۔
ایران کے فن تعمیر میں قرینہ سازی کی اہمیت کے پیش نظر ڈبل میناریں مسجد کی ظاہری خوبصورتی کو بڑھانے کے ساتھ ہی زمین کھسکنے جیسے واقعات میں مسجد کے ایوان کی حفاظت میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مسجد کے باب داخلہ کو اہمیت دینے کا سب سے بہترین اور استادانہ کام اس کے دونوں جانب دو میناروں کی تعمیر ہے۔ میناروں کے اندر پیچدار سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں جو گلدستہ اذان اور برجیوں تک بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور انہی سیڑھیوں سے چڑھ کر مؤذن گلدستہ اذان تک جاتا ہے۔ البتہ بعض ابتدائی نمونوں میں سیڑھیاں عمارت سے باہر بنائی جاتی تھیں، لیکن اکثر میناروں میں سیڑھیاں اندر کی جانب ہوتی ہیں۔ یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ یزد کی جامع مسجد کے مینارے، گلپائگان کی سلجوقی مسجد کے مینارے اور شیراز کے مدرسہ خان کے مینارے ایرانی مسجدوں کے استثنائی ترین مینارے ہیں، اور ایسے مینارے پورے ایران میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ان میناروں میں دو لائنوں میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ایک اوپر جانے کے لیے اور دوسری نیچے آنے کے لیے، اور ان دونوں سیڑھیوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ میناروں میں جگہ جگہ پر ایک اینٹ کی سائز کے چھوٹے چھوٹے روشن دان بھی بنے ہوتے ہیں جس سے سیڑھیوں کو روشنی فراہم ہوتی ہے۔
مینار جیسے جیسے اونچی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی چوڑائی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ دائرے اور چند ضلعی شکل اختیار کر لیتا ہے جس پر گلدستہ اذان تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہوتی ہے، اور اس کے چاروں طرف کم اونچی دیواریں یا میٹلز یا لکڑی کی جالی دار دیواریں بنی ہوتی ہیں۔ اکثر میناریں اینٹوں اور چونے کے گارے سے بنائی جاتی ہیں، لیکن سیستان جیسے علاقوں کے مینار کچی اینٹوں کے بھی بنائے جاتے ہیں۔ ماضی میں میناروں کی اونچائی کافی مختلف ہوتی ہے، چنانچہ وہ 20 میٹر سے شروع ہوتی ہے اور بعض اوقات 100 میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں موجود بلند ترین تاریخی مینار دہلی کا قطب مینار ہے، جس کی اونچائی 74 میٹر ہے، جو اب 4 میٹر گر چکا ہے۔ نئے مینارے کے جو مضبوط RCC کے بنائے جاتے ہیں دیگر میناروں سے اونچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکہ میں مسجد الحرام کے میناروں کی اونچائی تقریباً 90 میٹر ہے۔ میٹیریل جتنا ہلکا ہوگا مینار کی اونچائی اتنا ہی کم ہوگی، حتیٰ لکڑی کے مینارے 20 میٹر تک کے ہوتے ہیں۔
یزد کی جامع مسجد کے مینارے ایران میں خوبصورت ترین اور بلند ترین مینارے ہیں۔ اس مسجد کی عمارت 1200 عیسوی کے بعد 100 برسوں میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے دو میناروں کی اونچائی 52 میٹر ہے اور ان کی چوڑائی تقریباً 8 میٹر ہے۔ اس عمارت کی اپنی مثال آپ ٹائلز، اربسک اسٹائل اور نیلے و سبز اور قہوئی کلر کے نقوش اور گل بوٹوں وغیرہ کا مرکب ہیں۔ یہ مینارے جتنی اونچائی کی جانب گئے ہیں اتنا ہی باریک ہوتے گئے ہیں۔ محمد علی دہقان بنارکی یزد کے قدیم معماروں اور استادوں میں سے ہیں۔ وہ اس مسجد کی عمارت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس عمارت اور اس کے میناروں کی تعمیر میں لوہے کا استعمال نہیں ہوا ہے اور سب کا سب طاق ضربی اور مٹی و چونے سے بنایا گیا ہے۔ اس کے ٹائلز میں بھی تمام رنگوں سے استفادہ کیا گیا ہے اور اس کی محرابیں اور مینارے ایرانیوں کے فن و ہنر کے اعلیٰ نمونے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ یہ مسجد قومی ورثے کے طور پر درج ہے۔ مسجد برسیان کے مینارے شہر اصفہان کے قریب واقع ہیں، جو ایران میں تعمیر کیے جانے والے قدیمی ترین مینارے ہیں، جن کا سال تعمیر 491 ہجری قمری ہے۔ یہ مینارے گول اور اینٹوں اور چونے کے بنائے گئے ہیں اور اس کی چوڑائی 6 میٹر اور اونچائی 36 میٹر ہے۔ مینارے کی تزئین و آرائش میں چوکور اینٹوں کا استعمال ہوا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مینارے سلجوقی دور کی چینی مٹی کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے۔ فرانسیسی ایران شناس آندرے گدار مسجد برسیان کو 4 طاقی قسم کی منفرد ایرانی عمارت سمجھتے ہیں، جو ایرانی مسجدوں کی تعمیر میں تبدیلی کا آغاز ہے۔ اس مسجد اور اس کے میناروں کا ہنرمندانہ فن تعمیر، اس کے خوبصورت مینارے اور اس پر اینٹوں کی تزئین و آرائش، اور میناروں پر قرآنی آیتوں کی نگارش ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف مبذول کر لیتی ہے۔ مسجد برسیان کے چاروں طرف خوبصورت زنجیروں کی مانند خط کوفی جیسی آرائی کی گئی ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.